مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ، پروڈیوسر ہماری فائزہ بخاری ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ایک وسیع تر موضوع ہے اور اس متقاضی ہے کہ ہم کئی پروگرام کریں اس پر، کوئی ایک نہیں بلکہ کئی پروگرام کریں۔ اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ کیا نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ ایک زیادہ بڑی تحریک کا مظہر ہے؟ تو اس پر تکلیف دہ واقعہ ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ فیس بک پر اس پر تبصرے کرتے رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ اور اس میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو ریسپانس تھا جس ملک میں یہ حملہ ہوا نیوزی لینڈ میں، وہ بہت ہی مثبت تھا اور ایک طرح سے اس نے زخموں پر مرہم رکھا۔ تو اس میں ایک سبق بھی ہے ان تمام ملکوں کے لیے، صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں پر جو حملے کیے جاتے ہیں، کسی بھی نسل یا مذہب کے لوگوں پر جب حملے کیے جائیں تو اس پر جو رد عمل ہوتا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ وہ کس نوعیت کا ہے۔ ہم نے آج صبح اپنی پروگراموں میں آپ کو کچھ انٹرویو سنوائے تھے، میری کوشش تو یہ تھی کہ ہم کافی لوگوں سے بات چیت کر سکتے، لیکن یہ تمام لوگ اپنے پیاروں کو دفن کرنے کے لیے یا ان کے عزیز زخمی ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نیوزی لینڈ روانہ ہو چکے ہیں۔ میں نے بھارت اور پاکستان میں بات کی ہے اس سلسلے میں، اور اس وقت پہلے میں ایک جھلک سنواتی ہوں آپ کو، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔
میں سمجھتی ہوں کہ جو مسلمان لڑکے ہیں، پڑھے لکھے، اچھے انجینئر، ڈاکٹر، یہ اس چکر میں باہر جاتے ہیں کہ ہم چمک دمک سے متاثر ہو کے کہ وہاں بڑا سکون ہے، وہاں دہشت گردی نہیں ہے، تو یہ واقعہ ان کے لیے سبق ہے کہ ہونا ہو تو وہاں بھی ہو سکتا ہے اور بچنا ہو جس نے وہ یہاں پہ بھی بچ سکتا ہے۔
ایک ہوتے ہیں کچھ شریر جو بچپن میں بچے ہوتے ہیں نا، تو دے آر ویری کریٹو، بہت سوشلائزڈ بندہ تھا عریب، اور ظاہر سی بات ہے ہم کزنس تھے، ہماری گیدرنگ ہوا کرتی تھی اکثر، اور ایون ابھی وہ ایک سال کا ٹینیور پورا کر کے بھی پاکستان آئے تھے چھٹیوں پہ، تب بھی ہماری ایک اوکیشن پہ ملاقات بھی ہوئی تھی۔
تو یہ سلمان کی اور ذیشان صاحب مان کی بات ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ مریم گل صاحب اس وقت موجود ہیں جو ذیشان کی بہن ہیں، اور بدقسمتی سے بہت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس خاندان میں، یعنی ان کے اپنے میکے میں، ان کی والدہ، والد غلام حسین صاحب، اور بھائی ذیشان رضا شامل تھے، اور یہ تینوں ہی نیوزی لینڈ میں تھے۔ مطلب ان سے ملنے کے لیے والدین بھی گئے تھے۔ میں سب سے پہلے تو گل آپ سے بہت دلی طور پہ تعزیت کرنا چاہتی ہوں، ہمارے تمام عملے کی طرف سے آپ قبول کیجئے ہماری تعزیت اور افسوس کو، اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کو صبر خدا تعالیٰ دے۔ لیکن آپ مجھے تھوڑا سا، کیونکہ بہت آپ نے، میں نے کئی جگہ پڑھا اپنے والدین کے بارے میں بتایا، اور ابھی بھی آپ نے یہ بات کی کہ اگر وہ نہ جاتے تو تھوڑا سا مختصر ہے اپنے بھائی کے بارے میں اور اپنے والدین کے بارے میں بتائیے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے والدین نے ایک مشن بنایا تھا کہ مجھے اور میرے بھائی کو بہت اعلیٰ تعلیم دینی ہے۔ وہ دونوں خود مناسب ہی پڑھے لکھے تھے، انہوں نے بہت محنت کر کے، ہم لوگوں نے میرٹ سے اینڈ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی، وہ میکینیکل انجینئر بنے، ان کے پیچھے میں بھی الیکٹریکل انجینئر بنی، ماسٹرز ہم دونوں نے کیا، میں نے وہیں پہ لیکچررشپ شروع کی، اور وہ پاک سوزوکی جو کمپنی ہے یہاں پہ اس میں پروڈکشن مینیجر کے عہدے تک پہنچے۔ اس کے بعد ان کا شوق ہوا کہ میں، باقی دوست بھی جب جاتے ہیں مختلف ممالک کی سٹیزن شپ لیتے ہیں، کینیڈا کوئی جاتا ہے، یو کے جاتا ہے، تو میں بھی نیوزی لینڈ جاؤں، اور نیوزی لینڈ بیسٹ ان کو لگا آپشن امنگ آل آف دیم، کہ بہت ہی جنت نظیر ملک ہے، پر امن ملک ہے، مثال دی جاتی ہے نیوزی لینڈ کی ہر جگہ۔ تو انہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا، اور چار سال پہلے تقریباً ان کا وہاں پہ سٹیزن شپ کے لیے اپلیکیشن قبول ہوئی اور وہ وہاں پہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے جاب اسٹارٹ کی، ماشاء اللہ وہاں پہ بھی اچھے سیٹ ہو گئے، اور اس درمیان میں ہم لوگ یہیں، میں یہیں بھی تھی، میری شادی ہوئی، میرے بچے تھے، میں یہیں پہ رہی، امی ابو میرے پاس ہی تھے کراچی شہر میں۔ اور ابھی جنوری میں ہی جب انہوں نے واپس آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ امی ابو بھی چلیں میرے ساتھ، تو وہاں میں جا رہا ہوں تو ان کو بھی لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کی امی ابو کے لیے، اور امی ابو کو ساتھ لے کے گئے تھے۔ امی ابو خوش تھے کہ چلو ہم تھوڑے دن رہیں گے، اور وزٹ ویزا تھا چونکہ، تو تھوڑے دن میں انہوں نے اپریل میں واپس بھی آ جانا تھا، اور بہت ہی مہربان, بہت ہی شفیق, بہت ہی شریف النفس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بے ضرر قسم کے, معاشرے میں لوگوں کو خدمت اور فائدہ پہنچانے والے, لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے والے نیک لوگ تھے. شاید اسی لیے ان کو چن لیا گیا تھا کہ وہاں پر ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہو. ایسے لوگ تھے یہ لوگ.
آپ کے والدین کی تصویر میں نے دیکھی جس میں بچے ساتھ ہیں ان کے, تین یہ آپ کے بچے ہیں؟
جی یہ تینوں میری بیٹی ہیں.
زیشان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی؟
زیشان کی شادی ہوئی تھی, ان کی علیحدگی ہوئی تھی, ان کے بچے نہیں تھے.
اچھا اچھا, تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہے آپ کو صبر آنا, ابھی بھی ہم سمجھ سکتے ہیں بہت مشکل ہے, لیکن شروع میں یہ بات کر رہی تھی کہ جس طرح سے جو رسپانس ہوتی ہے, جیسے کہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کی جو تھی, ان کی وزیر اعظم کی خاص طور سے, تو اسی طرح پاکستانی گورنمنٹ کی بھی, تو کس آپ لوگوں کی فورن آفس نے کیا, آپ لوگوں کس سے تعلق رکھا, آپ لوگوں سے کچھ پوچھا جانے کے انتظامات کے بارے میں یا تدفین کے بارے میں؟
جی جی بالکل پوچھا, بہت ہی اچھا رسپانس ملا. پاکستان کی میں نے ایک یہ نئی چہرہ دیکھا پاکستانیوں کا, جس نے ان کا اتنی خدمت, اتنی مدد اور اتنی ہیلپ ان سب نے کی ہے کہ حیرت انگیز ہے. وہاں پہ مسلم کمیونٹی مجھے اندازہ ہوا بہت اسٹرانگ ہے, پاکستانی کمیونٹی ایک دوسرے کی مدد کے لیے, خدمت کے لیے جاگ جاگ کے ساری رات سارا دن انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے, ایک ایک منٹ کی خبر پہنچائی ہے اور ہر چیز کا پوچھا ہے, ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. اور بہت بہت شکر گزار ہوں, خاص طور پہ وہاں پہ سبق ہے وقار قریشی صاحب جو بہت اسٹرانگ ہیں کمیونٹی میں, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. محسن شاہ صاحب ہمارے کونسلیٹ کے ہیں, چیئرمین ہیں شاید, اور انہوں نے بہت ہیلپ کی, انہوں نے ہر چیز مجھ سے تفصیلاً پوچھی, اور تحریری اجازت نامہ بھی میں نے ان کو ابھی لکھ کے دینا ہے کہ ہاں وہاں ان کی تقسیم کر دی جائے. اور میں بہت شکر گزار ہوں پاکستانی کونسل والوں کی بھی, کونسلیٹ کی, ہائی کمیشن والوں کی وہاں پر, کہ انہوں نے بہت ہی اچھا رویہ رکھا میری دکھ کی گھڑی میں. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہاں پہ ان کے ساتھ, میرے پیاروں کے ساتھ, اگر تو میں نہیں بھی جا سکتی, میری میڈیکل کنڈیشن ابھی ایسی ہے, اور یہاں بلانے سے ان کی میت کو تکلیف مزید پہنچے گی, اتنے عرصے تک ان کو نہیں مناسب باہر رکھنا, جلد از جلد دفن کر دینا مناسب ہے, یہ میت کا حق ہے. تو انہوں نے یقین دلایا کہ وہاں ان کی بہترین طریقے سے نماز جنازہ ادا کی جائے گی, بہت اچھی جگہ دی جائے گی, تمام شہدا کے لیے الگ سے ایک جگہ ہے, اور سارے مسلمان وہاں پہ بہت ایکٹیو ہیں, اور ہر ایک نے ہر طرح سے بہت مدد کی.
تو تدفین کب ہے مریم ان کی طرف سے؟
یہ ان آفیشلی مجھے کہا گیا ہے کہ کل شاید ہو, لیکن آفیشل ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ وہ باڈیز کو کب ہینڈ اوور کریں گے.
اچھا, لیکن وہ پہلے ایک شناخت کا مرحلہ بھی تھا کہ باڈیز جو تھیں ان کی شناخت کرنی, تو ان کی ہو آپ کے تخان تینوں لوگوں کی ہو گئی؟
جی, جو وہاں پہ افراد تھے جن سے وہ آخری دفعہ ملے تھے ایک ہفتہ پہلے,
جی
انہی میں سے ایک صاحب ہے بلال عادل صاحب, انہوں نے ہی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے.
اچھا, میں مریم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, بڑی ہمت سے آپ نے بات کی. تھوڑی سی آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی تو ہم مزید آپ سے چاہیں گے بات کرنا, لیکن کسی دن آپ کو پھر فون کریں گے دوبارہ. بہت ہم سب کی طرف سے شکریہ قبول کیجیے. اور سمین, یہ مریم گل تھیں, ذیشان صاحب کی بہن, ذیشان رضا. جی خدا حافظ. اور ہمارے ساتھ کئی مہمان ہیں اس وقت, لیکن سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گی اسد الدین اویسی صاحب کا, جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں حیدرآباد انڈیا میں. اور انہوں نے, کیونکہ حیدرآباد کے بھی تین لوگ شامل تھے یہ جو نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا اس میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں. اویسی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
تو تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتائیے کہ کون تین لوگ تھے اور آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا ان کے لیے.
ایک تو جب یہ دردناک دہشت گرد واقعہ پیش آیا, اس کے چند گھنٹوں کے بعد مجھے محمد خورشید جہانگیر کا فون آیا, اور وہ بتا رہے تھے کہ میرا بھائی احمد اقبال جہانگیر جو اس مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا, انہوں نے ویڈیو بھیجایا مجھے, جو بڑا ہی دردناک ویڈیو تھا. انہوں نے کہا کہ ویڈیو دیکھیے, اور اس ویڈیو میں آپ کو ایک شخص نظر آئے گا جو گرین ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے اور وہ زخمی ہے, وہ میرا بھائی ہے. تو اس کے بعد پھر میں ان سے بات کیا, پھر بعد میں معلوم ہوا کہ احسن فراج نامی ایک شخص, فراج احسن, وہ شہید ہو گئے. ان کے والد کا فون آیا سید الدین صاحب کا, جو ریٹائرڈ گورنمنٹ کے ملازم تھے, پھر ہم نے فوراً میں نے رابطہ پیدا کیا ریاستی حکومت سے تلنگانہ کی، اور اس کے بعد پھر ایم ای اے کے منسٹر محترمہ سشما سوراج وزیر خارجہ نے مجھے فون پر راست بات کی اور مجھے تیخن دیا کہ آپ نے ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو ڈالا ہے اور ہم پورا آپ کا تعاون کریں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ میڈم یہ لوگ اپنے زخمی کو بھائی دیکھنے کے لیے وہ نیوزی لینڈ جانا چاہتے ہیں، ان کو اگر آپ جلد سے جلد ویزا دلا دیے. پھر انہوں نے مجھے ایک سیکرٹری ایسٹ کا نمبر دیا، پھر انہوں نے بڑی محنت کی، نیوزی لینڈ میں بھی انڈین امبیسی کے لوگوں نے بڑی ہی تیزی سے کام کیا، اور میرے خیال چند گھنٹوں کے اندر خورشید جہانگیر کو ویزا مل گیا، سعید الدین صاحب کو اور ان کے وائف کو ویزا مل گیا، کیونکہ احسن فراز کا مسنگ تھے. تو بعد میں میرے خیال سے 30 گھنٹوں کے بعد معلوم ہوا کہ وہ شہید ہو گئے. تو اس کے بعد پھر ویزا مل گیا. تو آج صبح میں ہندوستان کے صبح 4 بجے قریب شہید الدین صاحب نکلے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ خورشید جہانگیر ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے ایک بڑے بھائی آسٹریلیا سے آ گئے جنہوں نے احسن کی لاش کو اپنے پاس رکھا ہے. تو یہ پہنچنے کے بعد پھر
اور ہم اس وقت اس کے بعد چاہیں گے ویسے صاحب آپ سے اور بھی بات اس پر کرنا، لیکن اس وقت ہم ایک تھوڑے سے بڑے موضوع پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ خود آپ کا بھی تعلق اس طرح کے ایشوز سے ہے. میں باقی لوگوں کا تعارف کرا دوں، ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اور پولیٹکس کے، انوائرمنٹ پہ ان کا کام ہے، آپ سب کے جانے پہچانے تجزیہ کار ہیں، اور ڈاکٹر کاشف عزیز وائس پریزیڈنٹ ہیں. اچھا یہاں میں یہ ذکر کر دوں کہ آسٹریلیا سے 4 لوگ اس وقت نیوزی لینڈ میں موجود ہیں، اور ان کی بڑی مہربانی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو وقت کا اندازہ ہے کہ اس وقت وہاں تقریباً صبح کے غالباً 4 یا 4:30 بج رہے ہیں، تو وہ لوگ اس وقت تک ہمارے لیے جاگ رہے ہیں. ان میں سے ایک تو ڈاکٹر کاشف عزیز ہیں جو کہ اسلامک فورم فار آسٹریلین مسلمز کے پریزیڈنٹ ہیں، انہیں کے فورم کے جنرل سیکرٹری اسید خلیل صاحب بھی ہیں، وجاہت علی رانا چیئرمین ہیں چیریٹیز آسٹریلیا انٹرنیشنل کے، اور ضیاء الاسلام احمد یہ ایڈیٹر ان چیف ہیں آسٹریلین مسلمز ٹائمز کے. تو یہ سب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات ہم کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ باقی لوگوں کو بھی لیں گے. جو عادل، سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہم بات جو کرنا چاہ رہے ہیں آج کہ یہ جو حملہ ہے اس کا ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک زیادہ وسیع موومنٹ جو ہے اس کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی ایک سفید فام نسل پرستی کی، جس کے کئی واقعات ہم نے یہاں امریکہ میں بھی دیکھے، یورپ میں بھی دیکھے، مگر چونکہ 9/11 کے بعد سارا جو ٹیررزم تھا اس کو وہ اسلام سے منسلک رہا زیادہ تر، جس کی پروجیکشن ہوئی. تو تھوڑا سا اس بارے میں اگر اس کی آپ ہمیں ایک ڈیفینیشن بتائیے سفید فام نسل پرستی کی، اسلامی فوبیا اور پرتشدد انتہا پسندی، کیا یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا الگ الگ ہیں؟
میرے خیال میں آپ بالکل درست صاحب نے کہا کہ ہمیں یقیناً ہر واقعہ جو ہے وہ ایک اندوناک اور انسانی لیول پہ درد دیتا ہے اور الگ ہوتا ہے، اور بلکہ نہ صرف ہر واقعہ، اس میں ہر شخص کی جو وفات یا شہادت ہے اس کا ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں ان واقعات کو واقعہ در واقعہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو ایک بڑے تسلسل کا حصہ دیکھنا چاہیے. اور ایک ایک لیول پہ تو جو آپ نے کہا، یہ جو تسلسل ہے اس کو آپ وائٹ سپریمیسی کہیں، اس کو آپ اسلاموفوبیا کہیں، یہ ہمیں امریکہ میں بہت زیادہ کئی زیادہ حد تک نظر آیا. نیوزی لینڈ میں تو میرے خیال میں جو اس میں اس کا ریئیکشن ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ نیوزی لینڈ شاید دنیا کی امن ترین جگہوں میں سے ایک ہے، کہ وہاں اس قسم کا واقعہ ہونا جو ہے وہ خود اتنی بڑی تشویش کی بات تھی. لیکن امریکہ میں ہم نے کئی بار دیکھا کہ مسجدوں پہ بھی اٹیک ہوئے، مسجدوں میں خطوط آئے تھریٹننگ، مسلمانوں پہ اٹیک ہوئے. لیکن یہ جو وائٹ سپرامسی ہے، اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ریس سے ہے، وہ رنگ سے ہے، اور خصوصاً جو سیاہ فام امریکی ہیں اور اب بہت سے جو لاتینو امریکی ہیں وہ اس کا نشانہ بنے. ہم نے شارلٹ ویل میں دیکھا یہ اسی کا تسلسل ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ تسلسل جو ہے اس سے بھی ایک بڑی چیز کا, یہ ہمیں کہنے کی ضرورت بھی ہے اور ہمارے لیے کہنا مشکل بھی ہے کہ یہ ایک ایکسٹریمزم کی طرف جو رجحان ہے
اور عالمی ایکسٹریمزم کی طرف
عالمی, اور اس میں جو مسلمانوں کی طرف سے ایکسٹریمزم بھی ہوا یا جو تشدد ہوا کچھ گروہوں, چاہے وہ آئیسس ہو چاہے وہ 9/11 کا واقعہ ہو, تو میرے خیال میں یہ تمام جو چیزیں ہیں ایک طرح سے جڑی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کا بہانہ بناتی ہیں کہ جی ہم نے اس لیے کیا کہ تم نے کیا, تم نے اس لیے کیا کہ ہم نے کیا. لیکن یہ تمام جو دراصل بڑی کہانی ہے وہ تفریق کی کہانی ہے, وہ ہماری انسانیت کو گروہوں میں, مذہبوں میں, زبان میں, نسلی نسل پرستی میں, رنگ میں تفریق کرنے کی ایک کہانی ہے. اور اس کہانی, یہ کہانی تو بہت طویل ہے, کہانی تو شاید انسان کی تاریخ کے شروع سے ہی ہے, لیکن جس موڑ پہ ہم آج کھڑے ہیں وہ ایک خصوصاً خوفناک موڑ ہے, کیونکہ اس کہانی میں نہ صرف تفریق ہے بلکہ جو تفریق کرنے والے ہیں ان کی برتری ہے, اور نہ صرف ان کی برتری ہے لیکن ایک جو ویپنائزیشن ہے اور ایک جو ایج آف ریج, یہ جو غصے کی کیفیت ہے دنیا بھر میں, اس تمام نے مل کے ایک ایسا لاوا اٹھا دیا ہے کہ آج جو ہے ایک مسجد پہ اٹیک ہوگا, کل بلکہ آج ہی نیدرلینڈز میں کسی سب وے ہوگا, کل کہیں اور ہوگا, اور یہ تمام نکتے جو ہیں ان کو جوڑنے کی ضرورت ہے.
اچھا وجاہت علی رانا صاحب, آپ آسٹریلیا سے سفر کر کے آئے ہیں یہاں پہ, اور جیسا کہ صبح میری بات ہوئی کہ بہت سے گروپ پہنچ رہے ہیں, تو تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے ایک تو اپنی چیریٹی کے بارے میں, اور یہ کہ کیا اس وقت نیوزی لینڈ پہنچنے میں بنیادی کیا مقصد ہے, اس وقت آپ کا کس چیز پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں کے؟
دیکھیں, چیریٹی آسٹریلیا انٹرنیشنل آسٹریلیا بیسڈ آرگنائزیشن ہے, لیکن وہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی قدرتی آفات یا اس طرح کی آفات آتی ہیں وہاں پہ چیریٹی آسٹریلیا جو ہے وہ لوگوں کی معاون بننے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے. اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے روہنگین ریفیوجیز کے لیے پاکستان میں جب ارتھ کویک آیا اس وقت وہاں پہ, اور اس کے بعد فلڈ آئے, صومالیہ کا جو قحط آیا تھا اس وقت وہاں پہ, اور سیریا کے جو ریفیوجیز ہیں, اسی طریقے سے فجی میں یا دوسری جگہوں پہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے, یا سونامی جب آئی تھی انڈونیشیا میں, تو وہاں پہ قدرتی آفات اور اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں اس میں معاون و مددگار ہوتی ہے, لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے اور ان کی دوبارہ سے ان کو ان کے پیروں پہ کھڑے کرنے میں مدد دیتی ہے.
اچھا تو میں جی
دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ آنے کا جو مقصد, وہ یہی ہے کہ اس وقت جس کرب اور تکلیف سے یہ پوری کمیونٹی گزر رہی ہے, چاہے وہ بالخصوص مسلمان کمیونٹی اور بالعموم نیوزی لینڈ کی پوری کمیونٹی جو ہے اس میں سب لوگ اس غم میں اور دکھ میں برابر کے شریک ہیں, تو وہاں پہ جا کے لوگوں کی دل جوئی کرنا, ان کی مالی معاونت کرنا, اس وقت جو یہاں پہ جس طرح بھی آپ کی بات ہو رہی تھی گل صاحبہ سے, یہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ باڈیز ریلیز نہیں ہوئی ہیں, ان کے جنازے کے انتظامات میں مورل سپورٹ دینے کے لیے, ان کی کاؤنسلنگ کے لیے اور مالی معاونت کے لیے ہم یہاں پہ ایک ڈیلیگیشن ہمارا آیا ہے, اور ہمارے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک سے ہمارے جو پارٹنر آرگنائزیشن ہیں اور جو لوگ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں, جیسے آپ کی امریکہ میں ہیلپنگ ہینڈ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہیں ہمارے ساتھ, اکنا جو آپ کی یو ایس اے ہے اس کا ایک ڈیلیگیشن یہاں پہ آ رہا ہے, ہیلپنگ ہینڈ کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے. اسی طریقے سے اکنا ریلیف کینیڈا جو ہے ان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچنے والا ہے, یو کے آئی ایم یونائٹیڈ کنگڈم سے وہ ان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچنے والا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ مل کے ان لوگوں کے لیے جو بھی ہم اس کمیونٹی کے لیے کر سکے ہم اپنی حد المزاد کوشش کریں گے, جس طریقے سے بھی ہم کام کر سکیں ان لوگوں کی, ان کی دلجوئی کر سکے, ان کا حال بتا سکیں, ان کی مالی معاونت کر سکیں, ان کو مورل اور پولیٹیکل جو بھی سپورٹ ہم دے سکتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کو اس بات کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ یہ تنہا نہیں ہے, اور اس مشکل وقت میں پوری دنیا کہ مسلمان بالعموم اور پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں.
اچھا وجاہ صاحب, میں چاہوں گی آپ سے کئی سوال ہیں ابھی خاص طور پہ, کیونکہ ہم اور ملکوں کی بات کریں گے اور آسٹریلیا ایک ظاہر جہاں سے آپ آئے ہیں, لیکن کیا آپ ایک تکلیف کر سکتے ہیں؟ ہم باقی لوگوں کو, آپ کے ساتھیوں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا, اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ رات کا جو وقت ہے ہو سکتا ہے وہ سو گئے ہوں, تو کیا ایک دفعہ آپ ان کو ذرا سا جگا سکتے ہیں, بلا سکتے ہیں ان کو؟
یہاں پہ سارے جو لوگ ہیں وہ مختلف کمروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں.
اچھا,
اس وقت صبح کے تقریباً 4:45 بج رہے ہیں.
اچھا,
5 بجنے والے میرے خیال میں. تو اگر میں باہر جا کے کہوں گا تو شاید
نہیں, پھر آپ نہیں جائیں. نہیں نہیں نہیں, آپ پھر ہم آپ کو نہیں کھونا چاہتے, آپ ہمارے ساتھ رہیے ابھی. اچھا, میں یہ بھی بتا دوں آپ سب کو کہ آپ سب ایک دوسرے کی گفتگو میں بیچ میں چاہیں تو بات بھی کر سکتے ہیں, اور کوئی سوال ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیں. ویسے صاحب, یہاں میں آپ سے پوچھوں گی کہ انہوں نے بات کی دنیا بھر کے مسلمانوں, دنیا بھر سے مسلمان جو گروپس ہیں وہ آ رہے ہیں. یہ میرے ذہن میں خیال آتا ہے, اور یہ میں وجہ صاحب کے پاس واپس آؤں گی, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں ملکوں میں جب کسی مسلمان کے ہاتھوں ایسا واقعہ ہوا, کسی حملے کا یا کچل دینے کا, فرانس میں ہوا, کئی جگہوں پر یہ واقعات ہمیں نظر آئے, خود بھارت اور پاکستان میں دونوں جگہوں پر کئی بار ایسے واقعات ہوئے. اور اس میں صرف کسی ایک مذہب کی بات نہیں ہے, کسی چرچ پر حملہ ہو یا گردوارے پر یا مسجد پر, یہ ایک سی بات ہے. تو یہ جو ایک, کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب کسی اور جگہ ایسا حملہ ہو جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا ہو, ان کی کسی انتہا پسند تنظیم کے ہاتھوں, تو خیر سگالی کے اظہار کے لیے ان ملکوں سے بھی تنظیمیں وہاں پر جائیں, اس ملک میں جا کے اگر زخموں پہ مرہم رکھنے کی بات ہے؟
نہیں, یقیناً کرنا چاہیے, اور خاص طور سے جو دہشت گرد تنظیمیں کسی مذہب کو یا پھر اگر کوئی اسلام کا نام لے کر کسی معصوم کا قتل کرتا ہے تو وہ تو گناہگار ہے, قابل مذمت ہے. تو ہم کو تو پہلے ہی اس کی مذمت کرنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ دین کا نام لے رہے ہیں تو وہ دین جانتے نہیں ہیں, بلکہ وہ اسلام کے نہیں بلکہ شیاطین کے ایجنٹ ہیں. تو یقیناً ہم کو پہلے اس کی سختی سے مذمت کرنی چاہیے, اور کسی بھی قسم سے ہم کو ان کی حرکتوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم جسٹیفائی کرنے جائیں گے تو پھر یہ تو غلط بات ہے, کیونکہ کسی کا قتل جسٹیفائیبل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ہم کو خیر سکالی تو بہت انڈرسٹیٹمنٹ ہوگا, بلکہ ہم کو تو انسانیت کے ساتھ ٹھہرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کو انسانیت کے ساتھ ٹھہرنے کی ضرورت ہے, اور یقیناً چاہے کسی کا بھی کسی پر ظلم ہو, کسی کا قتل ہو, کسی کی حق تلفی ہو, تو یقیناً ہم کو اگر ہم اچھے انسان رہیں گے تو اچھے مسلمان بنیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں اور کوئی اسلام کا غلط نام, جھوٹا نام لے کر اپنی بربریت کا اظہار کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے, اس کی مذمت کرنے کی ضرورت ہے. اور صحیح آپ نے مثالیں دی جو فرانس میں ہوا, بیلجیم میں ہوا, یہ لوگ شیاطین ہیں, یہ تو جو اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے, اپنے ظلم کو, اپنے قتل اور بربریت کو چھپانے کے لیے یہ اسلام کے پاک نام کو استعمال کر رہے ہیں. یقیناً ہم کو اس کی مذمت کرنی چاہیے, ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے, اور یہی سب سے بہترین کام ہوگا تاکہ ہم مل کر ایسی طاقتوں کو روک سکیں, ان کو شکست دے سکیں.
درست, اور جیسے کہ عادل نے کہا کہ یہ جو ایک عالمی انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں لوگ. عادل, آپ اپنے کیمپس کے لحاظ سے بتائیے, آپ پروفیسر ہیں اور بہت ایکٹیو بھی ہیں, پھر بلاگ لکھتے ہیں اپنا, سوشل میڈیا پہ آپ کا بہت کانٹیکٹ رہتا ہے, تو یہ جو نوجوان نسل ہے اس وقت, یعنی جو ٹین ایجر سے لے کے تھوڑے بڑے, تو ان کی یہ کس طرح سے سوچتے ہیں؟ کیا یہ بھی بہہ جاتے ہیں یا یہ تھوڑے بے نیاز ہیں, ان کے دل میں یہ انتہا اس طرح کے نسل اور مذہب اور رنگ ان چیزوں کی وہ اہمیت نہیں ہے جو پرانی جنریشن کے دل میں تھی؟
نہیں, یہ انفیکٹڈ بالکل نہیں ہے, اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا سوچتے ہیں, کیونکہ جو جس لاوے میں یہ پلے بڑھے ہیں اس کا آپ اور میں اور آپ کے دوسرے جو گیسٹ ہیں وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں, اس سال جو ہماری یونیورسٹی میں بچے آئے فرسٹ ایئر میں, رائٹ, میری یونیورسٹی میں یا کسی دنیا میں, دنیا کی کسی یونیورسٹی میں, لیکن خصوصاً امریکہ میں, وہ بچے تھے جو 9/11 کے بعد پیدا ہوئے.
جی,
انہوں نے اپنی تمام عمر میں جو گفتگو سنی ہے, جو غصہ دیکھا ہے, جو خبریں سنی ہیں, وہ جو ہیں اشتعال کی ہیں. اور 9/11 تو میں نے ایک مارکر کر دیا, اس کا صرف تعلق 9/11 سے نہیں ہے, اس کا تعلق اسکولوں میں شوٹنگ سے ہے, اس کا تعلق جنگ سے ہے. میں جب طالب علم تھا اس وقت سے لے کے اب تک پاکستان میں میں نے جنگ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. تب افغانستان میں سوویت یونین تھی. جب آپ نسل نسل کو ایک ایسے ماحول میں پلے بڑھیں گے وہ جس میں سوائے غصے کے, سوائے اشتعال کے, سوائے وائلنس کے, سوائے اموات کی خبروں کے اور کچھ ہوگا نہیں. آپ سنبھال لیں, آپ سمجھ لیں کہ بحیثیت ایک والدین آپ جتنا چاہیں ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں, لیکن جس دنیا میں یہ نسل بڑھ رہی ہے اور اب وہ جو دنیا ہے وہ سوشل میڈیا سے اور بھی کنیکٹڈ ہے, تو اگر آپ کو خاموشی نظر آئے تو اور زیادہ تشویش کریں کہ اس, کیونکہ اس خاموشی کے پیچھے یقیناً ایک لابہ ہے. اور اگر میں ہم صرف امریکہ کی حد تک بات کریں تو وہاں تو وہ یہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس لاوے کی جو جہتیں ہیں وہ کئی ہیں. اس میں ایک جو ہے وہ ایک 9/11 کا غصہ ہو سکتا ہے جو شاید مسلمانوں کی طرف ڈائریکٹڈ ہو, ایک نسل کا غصہ ہو سکتا ہے, چاہے وہ سیاہفام جو افراد ہیں ان کی جو ان پہ جو ایک روزانہ کا تشدد ہے اس کے بارے میں ہو, چاہے وہ لاٹینوس کے بارے میں ہو, چاہے وہ وائٹ سپریمیسی, یہ جو سفید فام لوگ ہیں جن کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ ہمارے ساتھ ہم وکٹم ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہماری جو ملک ہے, ہمارا جو ایریا ہے وہ یہ دوسرے لوگ آ کے لے رہے ہیں.
یعنی امیگریشن کے لیے بہت زیادہ نفرت جو ہے
وہ اپنی کمزوریوں کا جو ہے اپنی کمزوریوں کا جو ذمہ وار ہے وہ کسی اور کو ڈلانا چاہتے ہیں. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں اس سے آپ اور میں افیکٹڈ ہوں یا نہ ہوں, لیکن اس وقت جو بچہ ہے خصوصاً جو کالج میں یا کالج میں نہیں اسکولوں میں بھی ہے وہ بھی افیکٹڈ ہے. تو ہم جو تعلیم سے جن کا تعلق ہے یہ ہمارے لیے ایک روز کا ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے سر پہ منڈلاتا ہے کہ ہم نے ہماری ان بچوں کی تربیت جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے, ہم بالکل نہیں جانتے کہ یہ کیسے کی جائے کہ ان کو بحیثیت انسان اور انسانیت کا درد دلایا جائے جب تمام تر ان کے ارد گرد کی جو محرکات ہیں
وہ اس کے برعکس. بالکل وجاہت صاحب, میں یہاں آپ سے پوچھوں گی, آسٹریلیا امریکہ میں تو 9/11 جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی, مطلب جیسے دنیا الٹ گئی بالکل نا یہاں پر, اور تمام چیزیں بدل گئیں. ہمیں سیکیورٹی ایک جو نظر آتی ہے اب چیزوں ایئرپورٹس پہ, یہ چھوٹی سی مثال ہے, امریکہ میں اس طرح کی کسی چیز کا پہلے وجود نہیں تھا. آسٹریلیا کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آسٹریلیا کی, عادل ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو نفرت اور ایک سفید فام نسل پرستی اور جو بھی چیزیں ہمیں دکھتی ہیں ان میں ایک بہت بڑا محرک جو ہے امیگریشن ہے اور اس کے مخالفت ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آسٹریلیا میں بھی امیگریشن کی بڑے پیمانے پر اس کے خلاف ریزسٹنس موجود ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا عام جذبات بھی ایسے ہی ہیں وہاں پر؟
دیکھیں, جیسے عادل صاحب نے کہا ہے کہ دنیا سمٹ گئی ہے اور آج کل ہر کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. تو کوئی دنیا میں کوئی واقعہ ہو تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے پڑوس میں ہو رہا ہو, چاہے وہ 9/11 کا واقعہ ہو, چاہے وہ, اور اس کے بعد پھر ہمارے اس کے کچھ عرصے بعد جو بالی میں جو دھماکے ہوئے تھے اس میں ایک بڑی تعداد جو تھی وہ آسٹریلیا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد تھی, تو ان کا تعلق آسٹریلیا سے تھا, تو اس کا بھی ایک امپیکٹ یقیناً ہوا ہے. لیکن جو ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو وہ یہ کہ یہ سارا جو کردار ہے اس چیز کو بڑھاوا دینے کا اور اس کو اور زیادہ لوگوں کے ذہن کو مقدر کرنے میں میڈیا کا کردار رہا ہے. بڑا منفی کردار جو ہے وہ میڈیا جو ہے ادا کرتا رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی رہنما کسی وجہ سے امیگریشن کی یا مائگرنٹس کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اس کو اپنی پاپولیرٹی دیکھنی ہوتی ہے کہ کون سی میڈیا میں کون سی بات آتی ہے اور جس کو لوگ پسند کرتے ہیں, یا لوگوں کو ان کے جذبات کو تھوڑا سا آپ اس کہہ سکتے ہیں ان کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. جنرلی آپ کو لوگ اچھے ملیں گے آسٹریلیا میں, آسٹریلیا بھی ایک پرامن ملک ہے جس طریقے سے نیوزی لینڈ ہے, اور جس طریقے کا ریسپانس اس واقعے کے بعد آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے انسانیت ختم نہیں ہوئی.
بالکل,
اور وہاں پہ جس انداز میں لوگوں نے, میں ابھی آپ کو بتاؤں, ہم سفر کر رہے تھے سڈنی ایئرپورٹ پہ, جب ہم ڈپارچر لانچ میں پہنچے تو وہاں پہ کئی لوگ جو نیوزی لینڈ سے ان کا تعلق تھا اور وہ بھی سفر کر رہے تھے اسی جہاز میں جس میں ہم تھے, وہ ہمارے پاس آئے اور ہم سے گلے لگے اور انہوں نے ہم سے معذرت کی ہے, جیسے کہ وہ شرمندہ ہیں
جی.
اور ہمیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اسی طرح کا رویہ ہر خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی طرح کا واقعہ ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب و نسل کے خلاف ہو, اس میں دوسرے لوگوں کا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان لوگوں کو سہارا دیں, ان کے ساتھ ہمدردی کریں, ان کی دل جوئی کریں, اور اس سے ان نفرتوں میں کمی آئے گی. جس واقعے کے بعد سے ایسا محسوس ہوتا ہے, بہت سارے لوگ, آپ نے اور بھی بہت سارے واقعات ایسے دیکھے ہوں گے جس میں لوگوں نے جو اگر کوئی اس طرح کی ٹویٹ کی ہے یا کس طرح کا بیان دیا ہے تو لوگوں نے اس کے خلاف بڑا رد عمل دکھایا ہے کہ آپ اس مشکل وقت میں اس طرح کی باتیں نہ کریں. تو یقیناً انسانیت جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے لوگوں کے اندر, اور آسٹریلیا ایک اچھا ملک ہے, پرامن ملک ہے. جس طریقے سے پوری دنیا میں رد عمل ہوتا ہے بعض چیزوں کا میڈیا کے منفی رویے کی وجہ سے, وہ یقیناً یہاں پہ بھی ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ حالات خراب ہوں. یہاں پہ لوگ بہت اچھی طریقے سے, پرامن طریقے سے رہتے ہیں. اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں اس کو میڈیا بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے.
درست. اچھا ویسی صاحب, دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ بات ہو رہی ہے کہ جس ماحول میں پلتے ہیں بچے, انہوں نے بات کی کہ پہلے تو 9/11 کی بات کی, لیکن 9/11 کے بعد میں میرا یہ خیال ہے کہ نصاب ایک تسلسل ہوتا ہے. نہیں, 9/11 کی نہیں, انہوں نے جنگوں کی بات کی, عادل نے, کہ ہم جنگوں کا اس میں پلے بڑھے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جنگ ہوتی ہے اور پھر جنگ کا تسلسل ہوتا ہے, اس کو اتنا بڑھایا چڑھایا جاتا ہے کہ وہ چیز بچوں کے اور نوجوانوں کے ذہن سے کبھی ہٹنے ہی نہیں پاتی, اور وہ اپنے خود بخود ایک دشمن کا تصور ان کے ذہن میں آ جاتا ہے, چاہے وہ نسل کی بنیاد پہ ہو چاہے مذہب کی بنیاد پہ ہو. ہندوستان جو ہے بڑا متنوع ملک ہے, بہت سی نسلیں اور مذاہب ہیں وہاں موجود. تو آپ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا جو نصاب ہے, وہاں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے, وہاں پہ جو واقعات ہوتے ہیں, مثلا آج کل جو گائے کی وجہ سے جو بہت ہی ایک وحشیانہ حملے ہوئے اور واقعات سامنے آئے, تو یہ سب جو ہے یہ کوئی نصاب کی میں کمی ہے یا خرابی ہے, یا اس کی کیا وجہ ہے, کیوں یہ نفرت ختم نہیں ہو پاتی؟
دیکھیے, یہ بات بالکل صحیح آپ نے کہی ہے. ہندوستان کی سپریم کورٹ نے خود اس کا نوٹ لیا ہے اور جو موجودہ مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس پر ایک جو موب لنچنگ ہو رہی ہے, کئی واقعات ہوئے ہیں, اس پر ایک قانون بنایا جائے. میرا تجزیہ یا میری رائے یہ ہے کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈاگ وزل پولیٹکس, یہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں یہ انہی لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں جن کو حکومت کی یا حکومت کے ذمہ داروں کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے, اور اسی سے ان کے حوصلے بڑے بلند ہو جاتے ہیں اور وہ قانون کو توڑتے ہیں بے باکی کے ساتھ اور اس امید پر اور اس اطمینان کے ساتھ یہ غلط حرکت کرتے ہیں کہ جو ان کے سیاسی آخائیں ہیں وہ ان کی مدد کریں گے. تو نصاب سے زیادہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو حکومت جو باقی برسر اقتدار ہے, اگر وہی ان لوگوں کی پشت پناہی کرے گی, ان کو نظر انداز کر دے گی اور ان کو ڈھیلی معنی ایک لوز چھوڑ دیں گے
جی,
تو پھر یہ تو حرکتیں کرتے رہیں گے. تو نصاب سے زیادہ ضروری ہے کہ جس کسی کی سرکار ہو وہ رول آف لا کو فالو کرے. قانون کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ میں کسی کو میرا جاننے والا ہے یا میرا کوئی آئیڈیالوجی سے میری متاثر ہے تو میں ذرا اس پر نرم رویہ اختیار کروں. اگر قانون کی بالا دستی رہے گی تو یقیناً کوئی اس حرکت نہیں کرے گا. مگر اس کی بنیاد دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ جو ریڈیکلائز ہو رہے ہیں یہ لوگ تمام کے تمام انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بکواس وہاں سے ریڈیکلائز ہوتے ہیں, اور دوسرا جو حکومت ہوتی ہے, یقیناً حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پشت پناہی کرتے ہیں. مگر قابل مبارکباد ہے کہ نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے انہوں نے جس ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور جس افیکشن کا اظہار کیا ہے یہ مسلمانوں کے ان کے درمیان میں جا کر ان کو گلے سے لگانا, اور ایک دکھ کر آ رہا ہے کہ ان کے چہرے پر ایک غم ہے, ایک تکلیف ہے, تو یہ اس طرح کے اگر مظاہرے جو حکومت کر رہے ہیں ان کی طرف سے ہوں گے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا پیغام, مثبت پیغام جائے گا, اور ان شیطانی طاقتوں کو بھی ایک میسج ملے گا کہ حکومت ان کی تائید نہیں بلکہ ایک وزیر اعظم اس ملک کی اس کی مذمت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ ان کا ہمارے تعلق نہیں ہے. تو جہاں کہیں بھی چاہے کسی کوئی بھی کرو, چاہے مسلمان اسلام کا نام لے کر کرے یا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ وائٹ سپرمیسس, تو حکومت کو تو رول آف لا, قانون کی بالادستی کو کے اوپر اگر حکومت کام کرے گی تو یقیناً نصاب سے زیادہ یہ کارآمد ثابت ہوگا ان واقعات کو روکنے کے لیے.
تو ڈاکٹر عادل نجم, یہ جب 9/11 ہوئی تو ایک مثبت سی چیز نظر آئی تھی کہ بہت سے لوگوں نے, بہت سے تعلیمی اداروں نے بھی کوشش کی تھی کوئی ایسے فورم بنائے جائیں کہ اسلام کے بارے میں بات ہو, جو غلط فہمیاں موجود ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کو دور کیا جائے. آپ بہت سے موقر اداروں سے وابستہ رہے ہیں تعلیمی, تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی کانکریٹ ہیں یہ کوششیں, کسی تسلسل ہے ان میں کہ اس آگاہ کیا جائے لوگوں کو مذاہب کے بارے میں یا نسل کے بارے میں, یا صرف وہی کہ جو اسپیشلائزڈ کورسز ہیں جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں لیکن عام طور سے یہ بات نہیں ہوتی؟
میرے خیال میں ایفرٹ تو بہت ہے اور تمام تر دنیا میں, امریکہ میں ہے لیکن دوسرے ممالک میں بھی آپ کو تمام تر دنیا میں بہت زیادہ ایفرٹ ملتا ہے, جہاں پہلے سے کہیں زیادہ ایسے آپ کو پروگرامز ملتے ہیں, کانفرنسز ملتی ہیں, ایونٹس ملتے ہیں, سیمینار ملتے ہیں, لوگ مساجد میں کرتے ہیں, چرچز میں کرتے ہیں, سنگاگ میں کرتے ہیں, تعلیمی اداروں میں کرتے ہیں, یونیورسٹیز میں کرتے ہیں, کہ کوشش کی جائے کہ جو مختلف خیالات ہیں وہ آپس میں بات چیت کر کے یہ پہچان سکیں کہ ہم سب جو ہیں اندر سے صرف انسان ہیں اور ہمارے میں جو کامنالٹیز ہیں, جو چیزیں ایک جیسی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں بنسبت جو بھی ہم میں تفریق یا ڈفرنس ہے. ایک طرف تو یہ میرے خیال میں بالکل عین, اگر آپ اس کو گنیں گے تو ہر لحاظ سے بہت زیادہ. دوسری طرف افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کا اثر کچھ زیادہ نہیں, اور اگر ہم نے پچھلے 20-21 سال میں کچھ سیکھا ہے تو وہ سیکھا یہ ہے شاید کہ ان کا اثر ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا, لیکن ویسا نہیں ہے جیسا ہم چاہتے تھے یا اتنا نہیں ہے جتنا ہم چاہتے تھے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے, اور خصوصاً یہ انٹرنیٹ کی ایج میں, سوشل میڈیا کی ایج میں, وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس بات سے جس پہ اس کا پہلے ہی یقین ہو اور وہ ادھر ہی چلا جاتا ہے. تو جو شخص برج بنانا چاہتا ہے, پل بنانا چاہتا ہے دوسروں کے ساتھ, وہ ان چیزوں میں بہت زیادہ کاروائی کرتے ہیں, اور جو نہیں جانا بنانا چاہتے وہ جو ہے وہ ہر بات میں ایک طرح سے اس کو کریٹیکل ہو کے اس میں کیڑے نکال کے, اور خصوصاً یہ جو ہم نے وائٹ سپریمیسی میں ہے اور جس شخص نے یہ حرکت کی اس کی زندگی میں بھی دیکھا کہ جب انسان کے اندر ہیٹ ہو, جب انسان کے اندر ہیٹ ہو تو اس کے لیے اب بہت آسان ہو گیا ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جانا جن میں وہی ہیٹ ہے. آپ کی جو مرضی بلیف ہو, اچھی ہو, بری ہو, صحیح ہو, غلط ہو, آپ کو انٹرنیٹ میں 5 منٹ میں وہ شخص مل جائیں گے جن کی وہی بلیف ہے, اور پھر آپ دوسروں کو بند کر کے صرف ایک ایکو چیمبر میں انہی کے ساتھ اس طرح بات کریں گے اور آپ کو یہ لگنے لگے گا کہ تمام دنیا جو ہے وہ آپ حق پہ ہیں اور تمام جو ہے وہ باطل ہے.
اچھا عادل, میں یہاں پہ ایک بات پوچھنا چاہوں گی آپ سے, اور یہ میں سوال آپ سے اس لیے کروں گی کہ امریکہ سے ہی اس کا زیادہ تعلق ہے. ایک اعتراض جو اس حملے کے بعد بہت ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان کے اخباروں میں بھی ہر جگہ آپ کو ذکر آئے گا نظر, کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ میں جو حملے ہوئے, جو سفید فام نسل پرست تھے اس میں یا کوئی بھی دوسرے لوگ شامل تھے, ان کو کبھی دہشت گردی نہیں کہا گیا. ان کو دہشت گردی کے نام سے ان کی ڈیفینیشن دہشت گردی نہیں کی, بلکہ ان کو زیادہ ایک انفرادی فعل سے تعبیر کیا گیا. جبکہ مسلمان ایک جب حملہ کرتا ہے تو اس کو پھر دہشت گردی کہا جاتا ہے. تو بہرحال میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ نفرت, حملہ, تشدد وہ تو ہے ہی اپنی جگہ, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بیان کرنے سے, اس کو ایک نام دینے سے فرق پڑتا ہے اس چیز پر؟
یقیناً فرق پڑتا ہے. اور میرے خیال میں شاید اگر کوئی دو چیزیں اس واقعے میں ایسی ہیں جو شاید مختلف ہیں اور اس میں سے دونوں ریلیٹڈ ہیں, ایک تو یہ کہ اس واقعے کو فوراً ہی نیوزی لینڈ کی حکومت ان کے وزیر اعظم نے ٹیررسٹ اٹیک کیا, اس میں کوئی بہانہ بازی نہیں تھی. اس میں سوال یہ نہیں تھا کہ جناب یہ تو ان کی تو ذہنی کیفیت ایسی تھی, یہ تو کوئی ذہنی بیماری تھی. لیکن یہ والی حرکت ذہنی بیماری کے علاوہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. جنہوں نے 9-11 کیا
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں,
ذہنی بیماری تھی
بالکل.
لیکن ایک طرح سے ایک بہانہ بازی یہ بن جاتی ہے کہ جناب کچھ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے جو عقیدہ ہے, ان کی جو بلیف ہے, اس میں کوئی ایسی غلطی ہے. اور دوسری طرف یہ لگتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بس اس کے حالات ایسے تھے, اس کی جو والدین تھے ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی یا والدین کی ڈائیورس ہو گئی, اس لیے اس غم غصے میں اس بچے نے اپنے اسکول میں جا کے ایسی حرکت کر دی. تو پہلے تو آپ کو پرابلم کو کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے. اور ایک یہاں تبدیلی یہ ہوئی کہ نیوزی لینڈ کیونکہ شاید ان واقعات سے اتنا واقف نہیں تھا, اس کے لیے ایک بڑی نئی چیز تھی, وہاں ایسی بہانہ بازی نہیں ہے اور ایک دم آ گیا کہ جی ٹیررزم ٹیررزم. اگر آپ نے نفرت کی بنیاد پہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تو یہ ٹیررزم ہے. دوسری چیز جو فرق ہوئی وہ لیڈرشپ کی ہے. میرے خیال میں ایک جو اس وقت دنیا میں بہت بڑا فقدان ہے تمام تر دنیا میں وہ ایک لیڈرشپ کا ہے, کہ وہ چیزیں جو قومی لیڈر شاید کھل کے اگر سوچتے بھی تھے تو کھل کے کہہ نہیں سکتے تھے, اب وہ نہ صرف کہہ دیتے ہیں بلکہ وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے اس پہ الیکشنیں لڑتے ہیں. اور اس ماحول میں جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کی جو گفتگو تھی اور ان کی جو درد پہ ایک ہیومن کرب تھا, اس نے میرے خیال میں جتنا سرپرائز کیا دنیا کو, آئی ہوپ کہ دوسرے بھی دیکھیں. کیونکہ اب لیڈرز نے یہ سیکھ لیا تھا کہ جناب یہ بھی سیاست کا ایک حصہ ہے کہ میں ایک دوسرے کی نفرتوں کو بھڑکا کے ووٹ لے سکتا ہوں.
تو
اور یہ میرے خیال میں ایک نئی بات تھی
یہاں پہ عادل. جب ہم بات کرتے ہیں ریسپانس کی تو میرا خیال ہے کہ ایک ہمیں تکلیف تھی حقیقت ہے, مگر یہ ایک ہے کہ ہمیں کئی دفعہ جو ملک ہوتے ہیں جیسے اس میں جو پاکستانی تھے یا جو اس میں ہندوستانی تھے, اگر ان کی اپنی حکومت محبت اور مہربانی کا سلوک نہ کریں, کئی دفعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سفارت خانے کی نااہلی یا حکومتوں کی طرف سے دیر سے رسپانس, لیکن اس میں اتنا فوری خود مثلا پاکستان میں عمران خان نے جو رد عمل اس پہ دیا, پھر ایوارڈ دینے کا اعلان کیا, پھر ہر قسم کی سہولت ان کو دینے کا بات کی. تو سلمان ہمارے ساتھ ہیں اس وقت جو کہ ایک اور نوجوان تھے عریب احمد, 26 سال کے تھے, وہ بھی اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں. تو سلمان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ یہاں حکومت کا رویہ کیسا رہا. سلمان آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی جی بالکل مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے.
آپ کراچی میں؟
جی میں بالکل کراچی میں ہوں.
تو عریب کے بارے میں
پہلے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. اور ایک ورڈ آپ نے استعمال کیا ہلاک, میں اس کو جسٹیفائی بھی کر سکتا ہوں, یہ شہید ہے, یہ ہلاک نہیں ہوئے, شہید ہے.
جی جی آپ بالکل آپ جو کہنا چاہیں آپ بشوق کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو آپ فرمائیے ان کے بارے میں.
عریب کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں, بہت ہی دل کا اچھا لڑکا, بہت ٹیلنٹڈ, ماشاء اللہ اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا, ہی واز ویل ایجوکیٹڈ, اور اس کے ساتھ ایک دوستوں والا ایک بھائیوں والا رشتہ رہا ہے ہمیشہ سے. اور ہمیشہ کام کے بارے میں بہت نا امفسائز کرتا رہتا تھا. بینگ اے یوٹیوبر وہ مجھ سے بہت سارے سوال کرتا تھا کہ سلمان اگلی ویڈیو کون سی آ رہی ہے, آپ کون سا کمرشلز کر رہے ہو, یہ وہ کام کے حوالے سے بہت زیادہ سوال کرتا تھا. یہ اس کی بہت اچھی عادت تھی, اور بہت مشکل وقت میں اس کی فیملی نے جو ہے اس کو سپورٹ کر کے, بہت مشکلات میں رہتے ہوئے, بہت برے وقت دیکھتے ہوئے اس کو ایک ڈاکومنٹ, آپ کو پتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے ایک بنانا, اس کو بنا کے کریئر اسٹارٹ کیا اس نے. دین ماشاء اللہ اس کے ٹیلنٹ کے اوپر بیس پہ ایک نیوزی لینڈ میں پی ڈبلو سی نے اس کو نیوزی لینڈ میں جاب آفر کی, اور ماشاء اللہ سے 2.5 سال ہو گیا تھا اس کو یہاں سے گئے ہوئے کراچی سے, اینڈ ریسنٹلی ان نومبر وہ کراچی آئے تھے, ہم سے ایک اوکیشن پہ ملاقات بھی ہوئی تھی, شادی تھی ہمارے یہاں, اور وہ پلاننگ کر کے گیا تھا کہ اب جب میں آؤں گا تو میں اپنی چھوٹی بہن کی شادی کروں گا, اس کی انگیجمنٹ ہو چکی تھی, وہ سارے معاملات وہ دیکھ رہا تھا, اور گھر کا بےچارا واحد کفیل تھا.
تو ان کے والدین اب گئے نیوزی لینڈ, گئے کوئی ان کے خاندان سے؟
نہیں, نیوزی لینڈ جب میں نے ان سے سوال کیا ایاز انکل سے جو عریب کے والد صاحب ہیں کہ کیا آپ عریب کو لینے جانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جس ملک میں میرا بچہ نہیں رہا میں وہاں جا کے کیا کروں گا. تو مجھے بہت عجیب سا لگا کہ اب انسان کی جان جو ہے, دیکھیں آپ پوری دنیا میں کہیں بھی سیف نہیں ہے, ہم کہیں بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہاں سیف ہیں, کوئی ملک ایسا نہیں ہے.
تو سلمان, کیا حکومت نے کچھ آفر کیا ان لوگوں کو بھیجنے کا انتظام کرنا, یا پیشکش ہوئی حکومت پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے؟
انیشیل بیسس پہ ہمارے پاس 36-48 گھنٹے تک ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عریب ہے کہاں, ہمیں کوئی خبر نہیں تھی عریب کہاں ہے, کس حال میں ہے. صرف یہ پتہ لگا تھا وہاں انسیڈنٹ ہوا ہے, اور اس کے بعد سے عریب فون نہیں اٹھا رہے, پھر شاید ان کی بیٹری ختم ہو گئی تو فون بھی بند ہو گیا. تو 36-48 گھنٹے وہ گزارنا بہت مشکل تھا والدین کے لیے, ہمارے لیے ایک ٹینشن میں. اب ہم بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو وہاں نیوزی لینڈ میں ہیں. پھر یہ خبر آتی کہ عریب کے جی پیر میں گولی لگی ہے, اور جب 36-48 گھنٹے بعد امبیسی نے ہمیں اور ہائی کمیشن جو وہاں گئی ہوئی تھی انہوں نے ہمیں کنفرم کیا کہ عریب شہید ہو چکے ہیں, تب پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ایم پی اے ایم این اے صاحب آئے, انہوں نے پھر اپنی ذمہ داریاں لی ہیں, ہائی کمیشن مستقل کانٹیکٹ میں آیا, پریزیڈنٹ آف پاکستان عریب کے گھر آئے اور تعزیت کر کے گئے, اس کے بعد گورنر صاحب آئے, سی ایم صاحب آئے, اور سب نے یقین دلایا ہے کہ عریب گھر کا واحد کفیل تھا, اور انشاءاللہ عریب کی فیملی کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کیے جائیں گے, اور اس کے لیے وہ نیوزی لینڈ ایمبیسی سے بھی بات کریں گے.
اور میں تھوڑی سی یہاں وضاحت کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں ساری پریس کانفرنسز جو ہو رہی تھیں اور جو وہاں کے آفیشلز بات کر رہے تھے نیوزی لینڈ میں, تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ شناخت کے بغیر کسی کوئی انفارمیشن نہیں دینا چاہ رہے تھے اور نہ ہی باڈی دینا چاہ رہے تھے. اور یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ظاہر ہے جو بھی خاندان ہے وہ اپنے ہی پیارے کو دفن کرنا چاہتا ہے, تو اس میں جو تاخیر ہوئی وہ بہت ہی, انہوں نے ہر چیز کو تصدیق کے ساتھ, جس کی ہمیں سراہنا چاہیے کہ جو ایک مزدور باتی. میں سلمان آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, اور ان کے والدین سے میں تعزیت کرنا چاہوں گی دلی طور پہ, اور آپ کا شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اچھا اب میں آپ تینوں سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, یعنی اسد الدین اویسی صاحب, ڈاکٹر عادل نجم اور وجاہت علی رانا صاحب, یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لیسن سب سے بڑا ہمیں کیا ملتا ہے, یہ کیا سبق ہمیں سیکھنا چاہیے اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے کس طرح اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے. جی اویسی صاحب پہلے آپ.
میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ جو نفرت کی جائیں یا نفرت کی دیواریں جو اٹھائی جا رہی ہیں خاص طور سے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف, اس کو روکنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ کام جو بھی جمہوریت میں جو سرکار ہے, حکومت ہے, ان کو یہ کام کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر جس طرح سے ریڈیکلائز کیا جا رہا ہے اور جھوٹ اور غلط باتوں کو خاص طور سے انٹرنیٹ کے اوپر, تو اس سے یہ ایک جنریشن تیار ہو رہا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جس شخص نے نیوزی لینڈ میں یہ بربریت کی, جس نے 50 لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کیا, وہ تو وہ جو نارویجین جس نے 77 یا 75 لوگوں کو مارا تھا اس سے متاثر تھا, وہ تو اس میں ذکر بھی کیا اس کی مینیفیسٹو میں. تو یہ آن لائن ریڈیکلائزیشن کو روکنا ضروری ہے. سرکاروں کو اپنی جو کانسٹیٹیوشنل آئینی ذمہ داری ہے اس کو نبھانا پڑے گا, اور ہم مسلمانوں کو بھی اپنے طریقے سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان حالات سے خوفزدہ نہ ہوں, بلکہ مثبت طریقے سے ہم ان لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا دین کیا ہے, اور جمہوریت کے دائرے میں رہ کر ہم پوری طریقے سے دستور کو اس ملک کے استعمال کریں, اور مطالبہ کریں ان سرکاروں سے, حکومتوں سے, کہ آپ قانون کی بالادستی آپ کی سب سے بڑی آئینی ذمہ داری ہے, اس کو آپ نبھائیں. تو یہ تین چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام کو کرنے کی ضرورت ہے, مگر حالات سے خوفزدہ ہونے کی ہر کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ انشاءاللہ ضرور, مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس میں سے ایک اچھا ہی پہلو نکلے گا.
شکریہ. اور وجاہت علی رانا صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کی بات تو ہمارے یہ جو ماہر ہیں نا ڈاکٹر عادل نجم, میں نہیں سے پوچھوں گی کہ یہ جو کچھ چیزیں پھیل رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, لیکن پہلے آپ مجھے بتائیے کہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں, مثلا حجاب ہے اس, یا جیسے بندی لگاتی ہیں یا ساری پہنتی ہیں, کیونکہ انڈین اسٹوڈنٹس کے ساتھ کافی لمبا سلسلہ نظر آیا ہمیں تشدد کا آسٹریلیا میں, تو آسٹریلیا میں کن چیزوں کے لیے ریزینٹمنٹ ہے زیادہ آپ کے خیال میں؟ میرا مطلب یہ نہیں کہ پورا آسٹریلیا کھڑا ہوا ہے خلاف, لیکن ہمیں جو ایک خبروں میں جو سرخیوں میں چیزیں آ جاتی ہیں, آپ کو بتایا کہ خبر اسی چیز کی ہوتی ہے جو نیگیٹو ہوتی ہے, تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو وجہ بنتی ہیں مزاحمت کی؟
دیکھیں جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ یہ جو منفی پروپیگنڈا ہے میڈیا میں یہ سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو سیاسی رہنما اپنی سستی شہرت کے لیے جو بیانات جو ہے وہ آئے دن دے دیتے ہیں اس کا بھی نتیجے میں یہ اس طرح کے رد عمل لوگوں کے آتے ہیں اور یقیناً وہ بہت محدود تعداد میں ہوتے ہیں. اور اگر یہ دیکھا جائے جو آسٹریلیا میں بیچ میں اس طرح کی چیز شروع ہوئی تھی بہت مختصر تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا رد عمل دکھاتے ہیں اور وہ بھی کچھ اس میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ آسٹریلیا سے اگر حالات سے واقف ہوں تو آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ کوئی بھی عورت اگر رات میں سفر کر رہی ہو تو اس کو کوئی دشواری نہیں ہوتی. اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں اگر کوئی خاتون اکیلے ڈرائیو کر کے جا رہی ہو چاہے وہ مسلمان ہو, یقیناً چند ایک واقعات ہوتے ہیں اور وہ میڈیا کی منفی پروپیگنڈے کے نتیجے میں یا آپ جیسے میں نے بتایا کہ بعض لوگوں کی سستی شہرت جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے. اب یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا جیسے عادل صاحب نے کہا تھا کہ لوگوں کی اس طرح کی آبیاری ہوئی ہے وہ جنگوں کے ماحول میں ہوئی ہے. افغان جنگ ہو یا اس کے بعد ایران عراق کی جنگ تھی, سیریا کی جنگ تھی, لیبیا کی جنگ تھی, ان جنگوں کے نتیجے میں جو نسل پروان چڑھ رہی ہے, پرورش جن کی ہو رہی ہے, وہ ایک بہت متاثر ان چیزوں سے بہت متاثر ہے. پھر اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح کے گیمز آج کل انٹرنیٹ پہ آئے ہوئے ہیں اور بچے کھیلتے ہیں بہت وائلنٹ گیم ہیں, اسکولوں میں کالجز میں گورنمنٹ کو پالیسیز بنانی ہوگی, پیرنٹس کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ ان کے بچے اس طرح کے جو پرتشدد ماحول ہے اس سے دور رہیں.
بالکل, میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو حملہ آور جس طرح آیا اور جیسے یہ جو ورچوئل ریئلٹی والے گیمز ہوتے ہیں بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی نظر میں یہ ساری چیز ایک پورا کھیل کی طرح سے ایک گیم کی طرح سے بنائی ہوئی چیز تھی. عادل, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, آخر میں آخری سوال ہے یہ کہ سب لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جس طرح اس کو میڈیا بڑھا چڑھا کے اور پیش کرتا ہے خاص طور سے سوشل میڈیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر پابندی لگے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ظاہر ہے آزادی رائے کے خلاف ہے. کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس چیز کو بہتر بنانے کا, کس طرح اس چیز کو روکا جا سکتا ہے؟
میرے خیال میں پابندیاں تو کسی چیز کا حل نہیں ہوتا.
جی بالکل,
آپ پابندی لگائیں گے تو جو چیز آپ کے سامنے اس وقت کہی جا رہی ہے وہ چھپ کے کہی جائے گی اور اس کے بہت سے مواقع ہیں, اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح گیمز کا ذکر ہوا, بالکل درست, وائلنٹ گیمز جو ہیں اور بحیثیت والدین ہر ایک کو خود بھی تشویش ہوتی ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ واقعات اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ گیم وائلنٹ ہے. گیم وائلنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ معاشرے میں اتنا وائلنس ہے کہ اس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. تو جو محرک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم گیمز کو روک دیں گے تو یہ رک جائے گا. ہمیں اپنے معاشرے میں جو ایک وائلنس ہر جگہ, یہ صرف نیوزی لینڈ میں تو ایک ہوا لیکن امریکہ یا بھارت یا پاکستان جہاں یہ روز کا واقعہ ہے اس کو روکنا پڑے گا. جہاں تک حل کی بات ہے یا لیسن جو آپ نے کہے تو دو گزارشات. ایک تو لیسن لیڈرشپ کا کہ اگر اس سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے تو میرے خیال میں نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر جو ہیں ان کا جو اگر ہم ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا رسپانس دیکھیں تو میں کئی بار دعا کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس سے کچھ سیکھیں, مودی صاحب اس سے کچھ سیکھیں. اور دوسرا جو ہے کہ جب تک یہ لیڈرشپ نہیں آئے گی میرے خیال میں باقی چیز نہیں رکے گی, کیونکہ ایک طرح سے لیڈرشپ نے اس کو کنڈون کرنا شروع کر دیا اپنی خاموشی کے ساتھ, اپنے الفاظ کی چوائس کے ساتھ, اور ہمیں یہ کھل کے غلط کو غلط کہنا ہوگا. اور اس حوالے سے اگر میں تھوڑی سی سخت بات کر سکوں, ہم سب کو یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ ہم نے صرف تب اپنے غم غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہمارے جیسے کسی شخص کے ساتھ ایسی حرکت ہو کہ کیونکہ مسلمان تھے, کیونکہ مسجد تھی, اس لیے مجھے غم غصہ ہے. اگر مارنے والا مسلمان ہوتا اور مرنے والا نہ ہوتا تو کیا تب بھی آپ کو اتنا ہی غم غصہ ہوتا؟ اور اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہوگا
اور اس چیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم. ہمارا ڈسکشن آج تھا اس بارے میں کہ نیوزی لینڈ کی مسجد پر حملہ کیا کسی زیادہ بڑی تحریک کا مظہر ہے, اور بات کر رہے تھے حیدرآباد انڈیا سے اسد الدین اویسی صاحب جو کہ پارلیمنٹ کے رکن ہیں, ڈاکٹر عادل نجم بوسٹن سے اور وجاہت علی رانا چیئرمین چیریٹی آسٹریلیا انٹرنیشنل. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ہمارے باقی تین مہمان میرے خیال ہے وقت کی نظر ہو گئے اور ہم سے بات نہیں ہو سکی. بہرحال ان کا بھی شکریہ اور ہمارے ان خاص طور پہ گل کا اور عمران کا شکریہ جنہوں نے آ کے بات کی, سلمان کا. تو سامعین, فائزہ ہماری پروڈیوسر تھیں, شہناز عزیز کی جانب سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
صومالیہ کے دارالحکومت میں بیشتر خود کش دھماکہ کرنے والے مکہ المکرمہ کی شاہراہ کو نشانہ بناتے ہیں جو صدارتی محل کو معروف کے فور جنکشن سے ملاتی ہے, جہاں بہت سے کاروباری مراکز اور دفاتر موجود ہیں. اس مقام پر جہادی بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں تاکہ وہ عوام, حکومت اور بین الاقوامی برادری کو اپنی طاقت سے آگاہ کر سکیں. لیکن جیسا کہ محمد شیخ نور نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے, کاروباری مالکان تعمیر نو میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں امید ہے کہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی. تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. 1 مارچ کو تازہ ترین حملے میں ایک ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا جہاں صومالیہ کے اکابرین اکثر آتے جاتے ہیں, جن میں سرکاری عہدیدار بھی شامل ہیں. عسکریت پسند گروپ الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس واقعے میں کم از کم 25 لوگ ہلاک ہوئے. اس ہوٹل کا نام بھی شاہراہ کے نام پر مکہ المکرمہ رکھا گیا ہے. ہوٹل کے مالک گویری حاجی کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے اس ہوٹل کو کیوں نشانہ بنایا گیا ہے. ان کے الفاظ, مجھے نہیں معلوم کہ میرے ہوٹل پر کیوں حملہ کیا گیا. میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں کوئی فوجی نہیں اور نہ ہی حکومت کے لیے کام کر رہا ہوں. میں محض ایک کاروباری ہوں اور اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہوں. یہ الفاظ تھے ہوٹل کے مالک گویری حاجی کے. ہلاکتوں اور تباہی کے باوجود صومالیہ کی تاجر برادری عموماً ایسی نفرت انگیز حرکتوں کے خلاف پرعزم نظر آتی ہے اور کاروباری لوگ فوری طور پر اپنے کاروبار کی دوبارہ تنظیم کو شروع کر دیتے ہیں اور زندگی پر معمول کے مطابق رواں دواں ہوتے ہیں. گویری حاجی مزید کہتے ہیں,
والله واخ قال وانك اضرغ دحيو اني سياسه دكو بجرو عسكري.
میں بھاگنے والا نہیں اور نہ ہی اپنا کاروبار چھوڑوں گا, اس لیے کہ یہ میرا ملک ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں واپس جاؤں گا. مجھے ہمت اور طاقت دکھانی ہے تاکہ آنے والی نسلیں میرے نقش قدم پر چل سکیں. یہ الفاظ تھے مکہ المکرمہ ہوٹل کے مالک گویری حاجی کے. محمد محمود ایک ریسٹورنٹ کے مالک ہیں. وہ کہتے ہیں, خدا کی مدد سے ہم اس سانحے سے نکل آئیں گے. صرف خدا کو معلوم ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا, لیکن ہمیں امید ہے کہ سرنگ کی آخری جانب روشنی ہے. یہ الفاظ تھے ایک ریسٹورنٹ کے مالک محمد محمود کے. حسین معلم قومی سلامتی کے ایک سابق صدارتی مشیر ہیں اور اس وقت ہرال کے چیئرمین ہیں, جو سیکیورٹی ریسرچ اور تجزیے سے متعلق ایک تنظیم ہے. ان کا خیال ہے کہ مغدیشو میں حملوں کے فوری خاتمے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. قومی سلامتی کے سابق صدارتی مشیر حسین معلم کہتے ہیں,
شباب دغال کن انت ایک جران قرح من جو جنایان وطن هروش شرحی دغال کا قیب کیہی وحیابہ ای ربان انی کو گاران.
یہ لوگ اس قسم کے حملوں سے باز نہیں آئیں گے, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا استعمال پورے ملک میں اختیارات پر قبضے کے لیے ان کے نصب العین کے حصول کا واحد طریقہ ہے. حسین معلم نے اس جانب توجہ دلائی کہ مغدیشو میں کاروباریوں کے لیے کسی قسم کی انشورنس نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی اہل حکومت ہے جو انہیں خاطر خواہ مدد فراہم کر سکے. تاہم ان کا کہنا ہے کہ ایک تباہ کن حملے کے بعد کاروبار کو سنبھالا دینے کے لیے بعض دوسرے طریقے ہیں. ان کے الفاظ,
شباب دغال کن انت ایک جران قرح من جو جنایان وطن هروش شرحی دغال کا قیب کیہی وحیابہ ای ربان انی کو گاران
ان کے پاس دوسرے طریقے موجود ہیں جن سے وہ دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنا کاروبار پھر سے شروع کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے لیے صومالی ثقافت کے اندر موجود طور طریقوں سے مدد لیتے ہیں جن کی بنیاد خاندانی رشتے اور دوستی پر ہے۔ یہ الفاظ تھے حسین معلم کے۔ صومالیہ میں 30 سال کی بے چینی نے لوگوں کو باہمت بنا دیا ہے اور وہ بار بار کے حملوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی سے متعلق تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صومالی حکومت جب تک ان تخریبی کاروائیوں کے سدے باب کی اہل نہیں ہوتی، کاروباری لوگوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ مزید حملوں اور تعمیر نو کے لیے تیار رہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔